أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. حضرات کو ان آیتوں کی تفسیر سے پہلے چونکہ ہمارے عبد الرحمان صاحب نے بتا دیا ہے میں تعارف کرا دوں. نثار احمد میرا نام ہے. پاکستان میں علی پور ازہرہ جگہ ہے اس کا رہنے والا ہوں میں. اور جماعت اسلامی کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ 1953 سے ہے. اور میں اپنے ضلع کے امیر کی حیثیت سے بھی کافی کام کرتا رہا ہوں. جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی شورا کا رکن بھی 7-8 سال تک رہا. اب یہ 12 سال میں سے انگلینڈ میں ایک برمنگھم نام جگہ ہے وہاں پر ہوں. وہاں ہمارا ایک مدرسہ مسجد اور اس طرح سے تقریباً 500-100 بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. تو یہ اس جگہ پر کام کر رہے ہیں. یہ مختصر سے یہ سورہ الحدید 27 پارہ ہے اور اس کے ایک رکوع کی 2 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس میں ایک بنیادی بات کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے آدمی اس دنیا میں جب اس دنیا کے مشاغل میں گم ہوتا ہے تو اسی کے اندر اپنے لیے عمل کام ڈھونڈتا ہے اور اسی میں لگا جاتا ہے تو ایک بڑی حقیقت ہے جس کو آدمی فراموش کر دیتا ہے بھول جاتا ہے. اور وہ بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا اس کی زیب و زینت اس کی رہنائیاں سب کچھ اپنی جگہ پر لیکن اسے چھوڑنا ہے اور کوئی چاہے یا نہ چاہے اسے چھوڑنا پڑتا ہے. اور جب یہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا تو ہم اپنے ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں کہ اچانک موت کا مسئلہ آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں. اس لیے ویسے تو ہوتا ہے کہ ہم مرتوں کو دیکھتے بھی ہیں قبروں سے گزرتے بھی ہیں یہ سارا کچھ ہے لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بارے میں سوچتے ہوں کہ مریں ہم بھی. وہ جو سمجھتا ہے مر گیا جو مر گیا بےچارا بے وقوف تھا نہیں زندہ رہنا آتا تھا تو ہم نے تو پہلے زندہ رہنا ہے. اور جب سر پہ آتی ہے تو پھر آدمی ادھر ادھر دیکھ کچھ نہیں سکتا اور اس وقت وہ پریشان ہوتا ہے. اس لیے اس وقت جو اس کی پریشانی ہے اس میں اب وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے لیکن بنتا کچھ نہیں اس سے. اور اس وقت کی ناکامی اور نامرادی ایک ایسی ہے کہ صرف مر جانا ہوتا ہے تو کوئی بات نہ تھی کہ چلیے ایک شخص نے کوئی لطف اٹھانا تھا کسی زیب و زینت سے فائدہ اٹھانا تھا نہیں اٹھا سکا مر گیا. لیکن معاملہ ایک بالکل دوسرا ہے اور عجیب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہمیں صرف اس دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے یہاں سے گزرنے کے لیے بھیجا ہے. اور اس کے لیے واضح ہدایات دے کر بھیجا، اور جس دن ہمیں زمین پر اتارا اسی دن یہ بات ہمیں بتا دی، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْ، یہ قرار ہے، ٹھہرنا ہے تھوڑا، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور ایک مقررہ مدت تک آپ نے فائدہ اٹھانا ہے بس، اور جب وہ مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو فرمایا پھر ہم ایک سانس مزید لینے کی اجازت نہیں دیں گے، اذا جا اجل، جب وہ وقت آ جائے گا کوئی جتنا زور لگا لے، جو مقررہ سانس ہیں اس کے پورے ہو چکے ہیں، تب ایک سانس بھی اس دنیا میں ہم کسی کو نہیں لینے دیں گے، اس نے جانا ہے اور جا کے رہے گا۔ صرف اتنے ہی نہیں کہ یہ پہلے بتا دینے کے ساتھ یہ کہا کہ ہم نے اس دنیا میں تمہیں ایک ذمہ داری دے کر بھیجا، ایک ڈیوٹی تمہارے ذمہ لگائی ہے، ایک کام ہے جو تمہارے ذمہ ہم نے لگایا ہے اس دنیا، اور تم اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کہیں اس کی زیب و زینت اور اسی کی دل فریبیوں میں کھو کے نہ رہ جانا، جس کام کے لیے پیدا کرنے والے نے بھیجا ہے اس کو فراموش نہ کرنا۔ سوچنا یہ ہے کہ ہمیں کس کام کے لیے بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ہمیں فرمائی کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم تم سے ایک امتحان لینا چاہتے ہیں، گویا ہمارے لیے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک امتحان کا کمرہ ہے۔ فرمایا سورہ دار میں ہے، انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا، اور ہم کیوں بنایا، کس لیے، نبتلیہ، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، اور امتحان کے لیے جتنی سہولتیں ہم فراہم کر سکتے ہیں وہ کی، وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے دیکھنے والا، سننے والا، سوچنے والا، سمجھنے والا بنایا، کہ بھائی اناڑی آدمی تو امتحان نہیں دے سکتا، پاگل آدمی تو امتحان نہیں دے سکتا، بچہ تو امتحان نہیں دے سکتا، سوجھ بوجھ ہوگی تو امتحان دے دے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ انا ہدینا السبیل، ہم نے پورے کا پورا راستہ اس کو بتا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ تیری بلائی میں ہے، یہ تیری برائی میں ہے، یہ تیرے فائدے میں ہے، یہ تیرے نقصان میں ہے، اور اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنے نبیوں اور کتابوں کے ذریعے سے۔ یہاں تھوڑی دیر آدمی سوچتا ہے، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، کہ امتحان لینے سے پہلے پڑھایا جاتا ہے، اللہ نے دنیا میں امتحان لینے کے لیے ہمیں بھیجا، کہیں پڑھایا بھی ہے اس نے ہمیں، کہ صرف کہا کہ جاؤ امتحان دو، کس بات کا ہم امتحان دیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے پڑھایا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، وہ پڑھایا کیا ہے، فرمایا جب ہم نے آدم کو پیدا کیا، اس کی پیٹ سے تم سب کو نکالا، اپنے سامنے بٹھایا، ایک ہی سبق پڑھایا تھا، ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں آ کر اس کا امتحان دو، اور وہ سبق یہ تھا کہ الستو بربکم، میں نے تم سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قرآن یہ کہتا ہے، انبیاء یہ کہتے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے کہ تم سب نے اس وقت یہ جواب دیا تھا، قالوا بلا، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ اب دنیا میں ہم نے یہ امتحان تم سے لینا ہے کہ تم مجھے رب مانتے ہو یا نہیں مانتے، اور تمہیں یہ بات یاد ہے یا نہیں ہے، وہاں تو سبق ہم نے پڑھا، اور یہاں امتحان رب کا اس حیثیت سے دینا ہے کہ اگر اس دنیا میں صرف رب ہی رب ہوتا، اور کسی چیز میں دلچسپی نہ ہوتی، اور کسی چیز میں کشش نہ ہوتی، تو پھر امتحان کچھ نہ ہوتا۔ اللہ نے اس دنیا میں اور بھی بہت سی چیزیں ایسی بنائی ہیں جنہیں ہم زبان سے رب نہیں کہتے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اسے رب پر ترجیح دے دیتے ہیں، ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، رب کی بات نہیں مانتے۔ بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے نام ہم نے کوئی اور رکھے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے تم معاملہ ان کے ساتھ رب والا کرتے ہو، مثلا فرمایا افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس انسان کی طرف بھی تم نے دیکھا کہ جس نے اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا رب کس کو بنایا؟ اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو رب بنایا. اب امتحان اس میں دینا ہے کہ نفس کچھ چاہتا ہے، اس کی خواہشات کوئی اور ہیں، اس کی رغبت کسی اور طرف ہے، اور رب کا حکم کوئی اور ہے. ان دونوں میں کرنا ہے فیصلہ. امتحان میں کامیابی یہ ہوگی کہ اس کی خواہشات کو ٹھکرا کے رب کے حکم کو تسلیم کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، ہم نے امتحان ٹھیک دیا. ویسے زبان پہ رب رب رہے، تصدیق پر بھی رہے، لیکن عملاً ہم جس کی پیروی کریں زندگی میں وہ اپنا نفس ہو، تو یہ جھوٹ ہے کہ ہم نے تسبیح بھی جس رب کو پڑھا ہے اس کو زندگی کا رب ہم نے نہیں بنایا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں، رب آدمی نہیں کہتا اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قانون اور دستور اور رسم و رواج جب آتے ہیں، طور طریقے جب آتے ہیں، پسند و ناپسند کا مسئلہ آتا ہے، رب کہتا ہے کہ مجھے یہ طریقہ پسند نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کو یہ طریقہ پسند ہے، اور ہم خاندان کی پسند کو ترجیح دیتے ہیں اور خدا کی پسند کو نظر انداز کر دیتے ہیں. زبان سے اگرچہ ہم رب کہیں، لیکن ہم نے رب اپنے خاندان کو مانا ہے، خدا کو نہیں مانا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مولوی پیر سب کٹھے کریں، یہ بھی رب کا مقام رکھتے ہیں. قرآن میں سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے جو سب سے بڑا گناہ کیا وہ یہ ہے، تم نے اپنا رب مولویوں اور پیروں کو بنا لیا. حضرت آتم تائی کے لڑکے حضرت ادی جب مسلمان ہوئے، چونکہ وہ نصرانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، عیسائی تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی. قرآن یہ کہتا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اے یہود و نصارہ، تم نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اپنا رب بنایا ہے. ہم میں سے کوئی کسی مولوی کو رب نہیں سمجھتا، کسی پیر کو رب نہیں سمجھتا، یہ کیسے کہہ دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مولوی جس کو حلال کر دیں تم اسے حلال نہیں سمجھتے؟ کیا وہ جسے حرام کر دیں تم اسے حرام نہیں سمجھتے؟ کہ ایسا تو ہوتا ہے، پھر کیا رب اسی کو کہتے ہیں؟ آدمی اللہ کے حلال کردہ اور آرام کردہ جو ہیں اس کو نظر انداز کر کے مولویوں اور پیروں کے حلال کردہ اور آرام کردہ کو اختیار کر لے. اور یہ دیکھ لیجئے کہ حلال و آرام ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اجازت نہیں دی. اور قرآن میں جب ایک واقعہ کی سے متاثر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارادہ کیا یا قسم اٹھائی کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا، تو کتنی سخت انداز سے فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی، تو نے کیوں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہے جسے اللہ نے تیرے لیے حلال کر دیا؟ تو جب معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں امتحان یہ دینا ہے کہ ہر پسند و ناپسند کے اندر، ہر محبت اور دشمنی کے اندر، ہر معاملے کے تر میں رجوع کے لیے، ہر معاملے میں جس کی طرف رجوع کرنا ہے، اب دنیا میں جتنے بھی رجوع کے لیے بلاتے ہیں یا جتنے بھی کشش ہے، سب کو ٹھکرا کر اپنے رب کی طرف آدمی متوجہ رہے تو یہ امتحان ٹھیک ہوگا. چنانچہ اس امتحان میں سب سے زیادہ ناکام جو چیز آدمی کو کرتی ہے وہ دنیا کی زیب و زینت اور یہ دنیا کی کشش ہے، اور یہ کچھ ایسا مدہوش کر لیتی ہے کہ آدمی کو نہ رب کا خیال رہتا ہے، نہ مرنے کا خیال رہتا ہے، نہ رب کے سامنے پیش ہونے کا خیال رہتا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑا سخت مقام ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اد دنیا خلوتن حاضرہ، لوگو دنیا بڑی میٹھی ہے. اور میٹھی ہی نہیں ہے، حاضرہ ہر روز تازہ تازہ ہو کر آتی ہے، یہ باسی نہیں ہوتی کم وقت کبھی بھی. آپ یہ اندازہ لگائیں کس قدر میٹھی ہے کہ بڑی بڑی کڑواٹیں آتی ہیں. آدمی کی ماں مرتی ہے, باپ مرتا ہے, بیٹا مرتا ہے, بیوی مرتی ہے, دوست مرتا ہے, تھوڑی دیر ذرا سی کوچتی ہے طبیعت, ڈر لگتا ہے تو ساری کڑواٹیں بھول جاتی ہیں. پھر اس دنیا میں ایسا لگتا ہے مر گیا مرنے والا, میرا تو کچھ نہیں. ایسی تر و تازہ اور نئی نئی بن کر آتی ہے کہ آپ اس کا خیال فرمائیں کہ ہر آدمی اپنے لیے نئے پروگرام, نئی امنگیں, نئے آرزو, نئے جذبوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. باپ کا جنازہ ہی گھر سے نہیں نکالتا تھا, آج یہ کہتا ہے یہ پرانے زمانے کا تھا, ٹھیک مکان نہیں بنا ہوا تھا, لہذا اس کو بھی بدلو. اور یہ دیکھیں کہ یہ مکان بھی روز بدلتے ہیں, فرنیچر بھی روز بدلتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں اور اس کی خواہشیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ سوچو اس دنیا میں کہ اللہ نے اس کو بڑا میٹھا بنایا امتحان کے لیے, لیکن اگر تم اپنی حیثیت کو یاد رکھو تو شاید ان مٹھاسوں میں گم نہیں ہوگے. تمہارا حال کیا ہے؟ وان اللہ مستخلفکم فیہا, اللہ نے اس دنیا میں تمہیں اپنا نائب بنا کر, اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. یہ لفظ خلیفہ, یہ لفظ نائب بذات خود ہے کہ آدمی جس کے سپرد کام کرتا ہے کوئی, ظاہر بات ہے کہ اس کی نگرانی بھی کرتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کسی کے کام سپرد کر کے, اپنی دکان کسی کے سپرد کر کے بےغم ہو جائیں اور کبھی آپ اس کا حساب ہی نہ لیں, پوچھے ہی نہ, کبھی بھی آپ نے نہیں کیا. اللہ بھی یہ دنیا آپ کے سپرد کر کے کوئی الگ ہو کے نہیں بیٹھ گیا. فرمایا تھا یا نظورا کہ فتح ملون, وہ تمہیں برابر نگرانی کر رہا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے, ٹھیک کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, اس ہدایت کے مطابق کر رہے ہو یا اس ہدایت کے خلاف کر رہے ہو. لیکن دیکھنا یہ بات تم بھول جاؤ گے جب دنیا کی مٹھاسوں میں گم ہوگے. اس لیے اس دنیا کی حقیقت کو ٹھیک سمجھ لو, اچھی طرح سے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو, تب جا کر یہ بات آدمی اپنی زندگی کا رخ جو ہے وہ صحیح طور پر متعین کر سکتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے بھی بہت سے مقامات میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بہت سے ارشادات کے اندر اس دنیا کی حقیقت کو بار بار واضح کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے اس بات کو بار بار لایا تاکہ یہ حقیقت اوجھل نہ ہونے پائے. اس لیے اس کے کئی راستے بتائے, کئی طریقے بتائے. اس میں ایک بڑا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے, چند روزہ ہے, اور اس کی ہر چیز چند روزہ ہے. اس میں کوئی قرار نہیں, اس میں کوئی ثبات نہیں, اس میں کوئی ٹھہرنا نہیں, اس نے چلا جانا ہے. اور اسی طرح سے انسان کی بھی یہی حالت ہے, وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا, یہ گزر جائے گا. اس یہ بات اگر ذہن میں رہے تو آدمی بہت سے فتنوں سے بچ جاتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ہم زبان سے, لیکن عملاً جس طرح سے ہم اس دنیا میں کام کرتے ہیں, ہمارے کسی بھی ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی یہ چلی جائے گی ہم سے. یہ تصور ہی نہیں ہے, زبان کی نوک پر جو بات ہو وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر آن ہر لمحہ یہ بار بار اپنی اس حقیقت کو انسانوں پر واضح کرتی ہے. آپ دنیا میں بے شمار لوگوں کو دیکھیں گے کہ ایک دن دندناتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے اور زمین پر یہ کہیں گے کہ میں ہی میں ہوں, اور دوسرے دن اس زمین سے نہیں اس سے دور بھی کوئی اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک دن ایک شخص دولت میں کھیلتا ہوا نظر آئے گا اور دوسرے روز آپ اسے دیکھیں گے کہ بھیک مانگتا ہوا بھی نظر آئے گا. یہ خود یہ حالات بتاتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک قصہ مشہور ہے, انہوں نے اپنے دور کا ایک واقعہ یہ بیان کیا ہے. کوئی مانگنے والا کسی دروازے پر جا کے کھٹکھٹا کے یہ کہتا ہے کہ گھر والوں میں تین روز سے بھوکا ہوں, کو کھانے کے لیے چیز دے دو. دیہاتی جگہ تھی, کسانوں کا گھر تھا, آدمی ہل چلا کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آیا بعض عورتیں بڑی نرم دل ہوتی ہیں، جب اس کی یہ آواز اس کے کان پہ لگی کہ یہ 3 روز سے بھوکا ہے، تو اس نے کہا خاوند میرا صبح ناشتہ کر کے گیا تھا، چلو یہ اس کا تیار کھانا میں اس مسافر کو دے دوں، اور اسے میں دوبارہ تیار کر کے دے دیتی ہوں۔ وہ اٹھی اور کھانا لے کے باہر نکلی، خاوند چودھری قسم کا آدمی ہوگا، اس کو اس بات ناگوار گزری، وہ اٹھا اور باہر گیا اس کے پیچھے۔ ابھی وہ مسافر کھانا ہاتھ میں لے رہا تھا کہ یہ آیا، اس نے بیوی کو بھی لاتے ماری، اس مسافر کو بھی ماری، اور کھانا بھی ادھر اور وہ بھی ادھر۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوا، یا اللہ 3 روز تو رہا بھوکا، اور آج ہاتھ میں جب کھانا آیا تو کھانا تو نہ کھا سکا، لاتے ہی کھائی ہیں، بڑا بے نیاز ہے، تیری حکمتیں ہیں، لیکن کیا یہ میری ساتھ ہے؟ ایسے لوگ جو تیری نعمتوں کے اس قدر نہ قدرے نہ شکرے ہیں۔ بس اس کے دل میں کوئی ایسی بات آئی، نکلی چلا گیا۔ چند روز گزرے اور شیخ فرماتے ہیں کہ پھر حالت اس آدمی کی بدلی کہ وہ کھیت اسے جواب دینے لگے، کوئی چیز اگے نہ اس کے اندر، یہاں تک کہ وہ اپنے کھیت بیچے، مویشی بیچے، اور یہاں تک کہ وہ مکان بیچا، یہاں تک کہ اس بیوی کو بھی طلاق دی کہ اسے بھی پورا کرنے کے لیے کچھ نہ رہا، یہاں تک کہ وہ بھی پھر آخر ایسا ہوا کہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے مانگ کر کھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے جا کے وہاں صدا لگائی کسی دروازے پر، وہ بالکل یہی لسک ہے، گھر والوں 3 روز سے بھوکا ہوں، کوئی کھانے کی چیز نہیں ملی، خدا کے لیے کچھ دے دو۔ اتفاق ہے جس گھر میں یہ صدا لگائی، معاملہ یہ ہے کہ وہاں بھی ایسی صورت حال تھی کہ اس عورت کا خاوند بھی ہل چھوڑ کے آیا تھا، کھیتوں سے آیا تھا، وہ روٹی ایک تیار کر رہی تھی، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو کھا چکا ہے صبح، اور 3 روز کے بھوکے کو پہلے دے دوں۔ چنانچہ اس نے روٹی اٹھائی، خاوند نے پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا تو صبح کھا گیا ہے نا، میں ابھی آتی ہوں تجھے بھی پکا کے دیتی ہوں، یہ اس بھوکے کو دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دے دے، میں انتظار کرتا ہوں۔ وہ باہر گئی دروازے کی طرف، دونوں کی نگاہیں لگیں آپس میں، دیکھ کر حیران ہوئے، بے ساختہ ان کی چیخیں نکلیں، رونا شروع کر دیا، روٹی دونوں کو بھول گئی۔ یہ خاوند تھوڑی دیر انتظار کیا، اس کے کان جو ادھر دروازے کی طرف لگے، یہ کیا ناظرا ہے وہاں رو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ گیا تو اتنا عورت کی ہچکیاں بند ہوتی ہیں نہ مرد کی ہوتی ہیں، دونوں رو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا بات تو بتاؤ کیا ہے؟ اب وہ عورت بات بتاتی ہے کہ کسی زمانے میں یہ میرا خاوند تھا، ہم بڑے اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جس طرح تو نے اس نے صدا لگائی، اس طرح کسی نے صدا لگائی اور اس نے یہ زیادتی کی تھی، اس کے بعد ہمارے دن پھرے اور ہم آپس میں جدا ہو گئے۔ وہ مرد کہنے لگا اگر تم دونوں سچے ہو کہ یہ وہی تیرا خاوند ہے اور تو اس کی بیوی ہے، وہ صدا لگانے والا نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہوتا اسی طرح سے، یہ دولت کسی کا ساتھ نہیں دیتی، آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، پرسوں دوسرے کے پاس ہے، آج یہ مانگتا نظر آتا ہے، کل وہ، لیکن جب پاس ہوتی ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ساری میرے اوپر ہی مہربان ہے۔ سادی نے بڑے پیارے انداز سے ایک بات کہی ہے، وہ کہتا ہے مکن تکیا بر ملک و دنیا عمر کہ بسیار کس چون تو پرورد و کشت، اے انسان اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی نعمتوں اور اس دنیا کی زیب و زینت، اس کی جوانی، اس کی دولت، اس کا اقتدار، کسی چیز پر بھروسہ نہ کر۔ کیوں کہ بسیار کس چون تو پرورد و کشت، تیرے جیسے بتھیرے لاڈلے اس نے اپنے ہاتھوں سے پالے، پھر اپنے ہاتھوں سے ذبح بھی کر دی ہے۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے اور ہمیشہ ہر کے ساتھ اس نے بے وفائی کی ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ وفا کر رہی ہے۔ اس نے پہلوں کو بھی آنکھیں دکھائی ہیں اور تمہیں بھی آنکھیں دکھائے گی، اور کسی کو بھی۔ اس دنیا میں انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ صرف یہ ہے، وہ خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ جب آیا تھا تو اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اور جب جائے گا تو اسی طرح سے جائے گا۔ اور آج یہ کہتا ہے یہ میری، یہ میری، یہ میری، یہ پاگل پن ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں کسی کا، وللہ میراث السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کل بھی میرے تھے، آج بھی میرے ہیں، اور پرسوں بھی میرے ہی ہوں گے۔ تمہارا کل بھی کچھ نہیں تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہے اور پرسوں بھی تمہارا کچھ نہیں ہوگا, یہ سب کچھ میرا ہے, تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ یہ چیز آدمی کی اگر سمجھ میں آئے دنیا کی اس حقیقت کو, جسے اللہ نے بار بار قرآن کے اندر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر بتایا, تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس سے کبھی دھوکہ نہ کھاتے اور اپنے اس مقصد کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اسے ہم فراموش نہ کرتے. ہماری توجہ ہر وقت امتحان پر ہوتی, ہر وقت نگاہیں ہماری سفر پر ہوتی, لگی ہوتی, آج نہیں تو کل جانا ہے, کل نہیں تو پرسوں, جانا ہی جانا ہے. اور جس چیز کے بارے میں یہ فیصلہ ہو ذہن کے اندر کہ اس کو چھوڑنا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دل لگانے والی بات کون سی آئے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں ہماری زبان کی نوک پر ہیں, ہم میں سے کوئی نہیں سمجھتا کہ ہم نے اسے چھوڑنا ہے. قرآن نے اتنے پیارے انداز سے یہ بات یہاں کہی, فرمایا اے لمبو اچھی طرح جان, اپنے ذہن میں سے بات کو بٹھا لو, انما الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے, لعبن ولہون یہ کھیل ہے, یہ تماشا ہے, زینتن چند روزہ زینت ہے, وتفاخر بینکم چند روز بیٹھ کے آپس میں فخر کی بات, میری کوٹھی تیری کار, اس کے مربے, اس کی یہ, اس کے اتنے بیٹے, اس کی یہ دولت, اسے ممبری مل گئی, اسے رہ گیا, میرا یہ حال, اس کا یہ حال, بس یہ فخر کر لو, ضرور کر لو, میں وہ اور وہ, اس کے علاوہ کیا. وہ تقاصر فی الاموال والاولاد, تھوڑی سی دوڑ لگا لی, اس نے اتنا کما لیا, میں اور آگے بڑھ کے کما لوں, اس نے اتنی کوٹھیاں حاصل کر لی, میں ذرا اور بنا لوں, بس یہی ہے چکر جس میں تم لگے ہوئے ہو. میری اتنی اولاد, اتنے جوان بیٹے, اتنے کمانے والے بیٹے, اتنی طاقت میرے ساتھ, اتنی بازو میرے ساتھ, فرمایا بس اس کے علاوہ کیا ہے. اب اس کی مثال جو قرآن نے دی وہ یہ ہے کہ کما چالے بحسن, تم نے دیکھا بارش کی طرف کہ جس طرح بارش ایک کسان کی زندگی ہوتی ہے, اس کی جان ہوتی ہے, اس کی خوشیاں پورے کرنے اور امنگیں اور آرزوئیں پورے کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے, عجب الکفار کہ زمیندار کو بڑا اچھا لگتا ہے بر وقت فصل پر بارش ہو جائے, فصل کاش کرنے کے ٹائم پر بر وقت بارش ہو جائے, تو وہ کہتا ہے بس میرا تو سال لگ ہی ہے. تو اس بارش کی وجہ سے اس کی کھیتی جو ہے وہ اگتی ہے, ثم یہی پھر وہ لہلاتی ہے, اور جب ایک کسان اپنی لہلاتی کھیتی پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے, اس کی خوشی کے کوئی ٹھکانے نہیں رہتے. لیکن دیکھتے دیکھتے فتراہ و مسفرہ, وہ ہری بھری کھیتی جو ہے زردی مائل ہو جاتی ہے, چند روز وہ زردی نظر آتی ہے, ثم یکون ختامہ, پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے, وہ پھر اسی بیابان میں بدل جاتی ہے, پھر وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی. انسان کی زندگی بھی یہ ہے, بچپن ہے, جوانی آئی, جس نے کہا سب کچھ ہے, جب بڑھاپا آیا تو پھر معاملے اس کا خراب ہے, اور پھر بڑھاپا بھی گیا اس کا. یہ جو تھوڑی سی بہار آتی ہے, اس بہار کے بعد یہ بڑھاپے کو بھول جاتا ہے, اور بڑھاپا آتا ہے تو موت کو بھول جاتا ہے, اور اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کبھی اس قبر میں بھی جانا ہے, زمین کو چھوڑ کر اوپر کو نیچے جانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب اس زمین پر چلتا ہے, یہ روزانہ اس سے کچھ کہتی ہے, اے میری پیٹھ پر چلنے والے, تو نے میرے پیٹ میں آنا ہے, کبھی اس پر بھی سوچا ہے تو؟ میری روشنیوں کے چلنے والے, تو نے میرے اندھیروں میں بھی آنا ہے, تو میرے جسم کے اندر, تو میرے پیٹ کے اندر کیڑوں کی خوراک بنے گا, تو اس کے اندھیروں میں رہے گا, تیرا کوئی ساتھی نہیں ہوگا, تیرا کوئی ساتھ دینے والا یہاں نہیں ہوگا, کبھی اس بات کی فکر کی ہے؟ لیکن ہم چلتے چلے جاتے ہیں, کبھی یہ نہیں سوچا کہ نیچے بھی جانا ہے. ہم لوگوں کی قبریں کھودتے ضرور ہیں, لیکن اپنے بارے میں سوچتے کبھی ہماری قبر بھی کھودے گی. ہم لوگوں کے جنازے اٹھاتے ضرور ہیں, لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کبھی ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا. بس یہی وہ اصل چیز ہے کہ جس کی طرف معاملہ نہیں جاتا. یہ کہا کہ جی تم نے اس کھیتی پر غور کرو, اس کے لہلانے پر بھی غور کرو ٹھیک ہے, لیکن اس کے زرد پڑ جانے پر بھی غور کرو. اور پھر یہ دیکھو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے, ساری دنیا کا انجام یہ ہے, تم بھی اسی سے دو چار ہو کر رہو گے. قرآن نے انسان کا نقشہ ایک بڑے پیارے انداز سے کھینچا ہے. وہ بہت پیارے انداز سے کہتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. وہ انسان تو ہر قدم تیرا جو آگے جا رہا ہے یہ آگے بڑھتے بڑھتے بالکل اپنے رب کے سامنے جا کر تو کھڑا ہو جائے گا. ہر قدم تیرا آگے ہے, پیچھے تو نہیں لوٹ سکتا. جو بچہ ہے اس نے جوان ہونا ہے, اور جو جوان ہے اس نے بوڑھا ہونا ہے. کوئی بوڑھا جوان نہیں ہو سکتا, اور کوئی جوان بچہ نہیں ہو سکتا, اور جو بوڑھا ہے اس نے مرنا ہے. اور یہ مرنا یہ ہے کہ تو نے اپنے رب کے پاس جا کر کھڑا ہونا ہے, پھر اس کے تیری ملاقات ہونی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آدمی گویا اللہ نے ایک لائن پہ اسے لگا دیا, وہ چاہے نہ چاہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. ہر دن کی زندگی میں اس کے قدم جو ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ پیچھے کو دیکھتا ہے, ابھی کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوا ہوں, لیکن وہ نہیں دیکھتا آج کتنے قدم میں نے چھوڑے ہیں, کتنے قدم میں آگے بڑھا ہوں اپنی اجل کی طرف. اور یہ اس کے ذہن میں یہ دھیان اسے نہیں رہتا اس بات کا بخش, وہ دنیا کے مشاغل میں گم ہوتا ہے. کہا کہ بالکل آخری وقت میں جب کہ موت آ کر پکڑتی ہے, پچھلے ہمارے کہتے ہیں جی جوان تھا, ابھی تو ہوا نہیں تھا, ابھی تو زندگی میں دیکھے ہی نہیں تھا, ابھی تو اس کے بچے جوان ہوئے تھے, ان کی کمائی کھاتا, کو لطف اٹھاتا. یہ ہے اللہ نے اس لیے بھیجا کب تھا, یہ کوئی اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ تو جوان بھی ہوگا, بوڑھا ہوگا, بچے ہوں گے, ان کے فائدے اٹھا کے تو جائے گا. اس نے کہا یہاں مہمان بھیجا ہے, میری مرضی جب بھیجوں, میری مرضی جب بلا لو. یہ تیرے ذہن میں نہیں رہا اور تو اس دنیا میں ایسا آ کے گم ہوا. فرمایا یہ تو دنیا کی حسرت ہے جو آدمی کے اندر رہتی ہے. فرمایا وہ فی الآخرت عذاب شدید, اگر اسی غفلت میں اس نے یہ زندگی گزاری تو آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ آدمی نے جس جانے کے لیے تیاری سرے سے کوئی نہیں کی, اس کے لیے بنائی ہی کچھ نہیں ہے, اب اسے کیا ملے گا سوائے خدا کے عذاب کے, اور کون سی چیز آئے گی؟ یہ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ تھا, یہ ایک دفعہ مکہ شریف میں آیا عمرے کے لیے. اس نے پتہ کیا یہاں کون عالم بزرگ اچھا ہے. عرب میں اس وقت بیٹھتے تھے, ابو حازم سلیمان ان کا نام بھی تھا, لوگوں نے ان کے بارے میں کہا. یہ چونکہ خلیفہ تھا اس کا خیال تھا میرا نام سنے گا وہ آ جائے گا. انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کون آیا کون گیا, وہ اپنے درس میں لگے رہے. بہرحال یہ گیا, بات چیت ہوئی, اور انہوں نے بڑے ٹھوک کے اس کو جواب دیے جس میں اس کی کسی حکمرانی کی کوئی ذرا برابر پرواہ نہ کی. اب وہ جاتے جاتے سمجھتا ہے کہ اگر اسے میں پکڑتا ہوں تب بدنام ہے, چھوڑتا ہوں تب بھی بڑی بری حالت ہے. اب اس نے پھر دوسرا راستہ اختیار کر کے کہا حضرت کچھ نصیحت کریں اور ایک بات مجھے بتائیں کہ ہم لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے, موت سے ہم ڈرتے اس لیے ہیں جس نے اپنی دنیا بنائی ہو اور اپنی آخرت کو ویران رکھا ہو تو کوئی بھی آبادی کو چھوڑ کر ویرانے کی طرف جانے کے لیے خوشی کے ساتھ تیار نہیں. اگر آدمی نے آخرت بنائی ہو تو پھر جائے گا اس کی طرف. اسی ایک اور نقطۂ نظر سے ذرا سوچیں کہ بس لوگوں نے حکماء نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے کہ جو بھی آدمی دنیا میں پیدا ہوتا ہے ذرا روتا ہے پیدا ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سارے گھر میں بڑی خوشی ہوتی ہے, اور جب آدمی مرتا ہے لوگ روتے ہیں. حکما کا یہ قول ہے, بزرگوں کا قول یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی روئیں اور تو بھی روتا رہ جائے. یہ اچھا ہے ایک مومن ہے کہ اس پر لوگ تو روتے ہیں لیکن وہ ہنستا ہوا جاتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, اور یہ بالکل حدیث کی تفسیر ہے, نشانے مرد مومن بات گویم تو مرگ آیا تبسم بر لگے دوست, کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. کیوں؟ جس روز آدمی کو مزدوری ملے اس کے مہینے کی تنخواہ ملے تو کتنی خوشی ہے, اور جسے ساری زندگی کا معاوضہ ملے اس کو کتنی خوشی ہوگی. جو دنیا کی کلفتوں سے آخرت کی راحتوں کی طرف جائے اور وہ آخرت کی راحتیں اس دنیا کی معاملے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں کوئی آرام کا تصور وہ ہو سکتا ہے جو کچھ اللہ آخرت میں دیتا ہے, تو کتنی خوشی اس کو ہوگی. اس لیے کہ وہاں مرنے سے پہلے فرشتے اس کو کہتے ہیں لہم البشرا, باقاعدہ بشارت دینے والے آتے ہیں, تو نے اپنے زندگی کو جس راستے پر کاٹا اور لگایا آ جا اس کا پھل کھا, آ جا اس راستے پر اور یہ کر. لیکن جس نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا اور موت سر پہ آ کے کھڑی اور فرعون کی طرح اس وقت جب ڈبکی لگی تو اس وقت کہا کہ آمنتو, میں اس خدا پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. اللہ اس وقت یہ کہتا ہے اللہ جب حکومت تیرے پاس تھی, طاقت تیرے پاس تھی, زندگی تیرے پاس تھی, اقتدار تیرے پاس تھا تو خدا نہیں یاد آیا, اب ڈبکی لگی تو یاد آیا. اللہ وقد اسیت من قبل وکنت من المفسدین, تو پہلا بڑے فسادی تھا. حضرات ہم اگر اپنے سارے حالات پر غور کریں تو نقطے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی دلچسپیوں اور دل فریبیوں نے اس قدر ہمیں اپنے اندر گم کر دیا ہے کہ بے شک ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں, آخرت کی ایمان یقین کی باتیں بھی کرتے ہوں, لیکن ہمارے حالات سے یا زندگی سے اس آخرت کا کوئی نقشہ ٹپکتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ ذرا غور فرمائیں کہ جن لوگوں نے آخرت پر واقعتاً ایمان رکھا ہے اور جب جس طرح سے رسول اللہ نے بلایا اور اس کے مطابق جب وہ ایمان لائے تو ان کی زندگی میں ایسی فرق آیا, اتنا انقلاب آیا. یہ کہنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کم ہے ٹھیک ہے, لیکن صحابہ کی پہلی زندگی میں جو ایمان سے پہلی تھی اس میں اور ایمان لانے کے بعد والی زندگی میں فاصلہ بہت زیادہ ہے. اس سے وہ ایسی لاکھ کان ہاتھ پیر کے انسان تھے, لیکن اس ایمان کو قبول کرنے کے بعد, اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد, آخرت کی حقیقت کو آشکارا ہو جانے کے بعد, اب دنیا کی ہر چیز بدل گئی. سوچنے کے انداز, اٹھنے بیٹھنے کے انداز, بولنے چالنے کے انداز, کھانے پینے کے انداز, معاملات کے انداز, ہر چیز بدل گئی. ہم بھی اگر اسی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی تصور دنیا کے بارے میں ہم رکھتے ہیں جو قرآن نے ہمیں دیا ہے, تو یہ تبدیلی ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے ہم خواہ مخواہ اپنے نفس کو یا لوگوں کو دھوکہ دیں تو الگ بات ہے, ہم نے اسے اس طرح سے ایمان کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کیا. اگر قبول کیا ہوتا روز ہم سوچتے غور کرتے, جس طرح ان کو بے چین کیا تھا یہ ہمارے لیے بھی بے چینی کا ذریعہ بنتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سارے جانتے ہیں, تو مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا یہ فیصلہ ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں بارہا نام لے کر یہ فرمایا کہ ابوبکر تو جنت میں. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور اس دروازے سے فلاں نیکی والا, فلاں دروازے سے فلاں نیکی والا بلایا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کو ایسا بھی ہوگا جو آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے؟ فرمایا ہاں ایسے بھی ہوں گے, آٹھوں دروازوں پر پکار لگی ادھر سے گزر, اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ابو بکر تو ان میں سے ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جتنے لوگوں نے احسان کیے ہیں میں نے ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا, ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. آپ یہ اندازہ لگائیں جس کی اتنی فضیلت, اتنی اہمیت, اور صحیح ترین احادیث سے, قرآن کی بہت سی آیتوں سے اللہ کو وہ بندہ بذات خود اتنا پسند کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی شان اور اس کی عظمت میں ایک پوری صورت اس کی بیٹی کا اور معاملہ بنتا ہے, تو اللہ نے اس کی برات کے لیے نازل کی ہے. لیکن اس کا بھی حال یہ کہ جب وہ آخرت کا تصور سامنے آتا ہے ان کی حالت یہ بنتی ہے کہ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اوپر ایک پرندہ بولتا ہے، خیال کی دنیا بدلتی ہے، کدھر سے کدھر خیال جاتا ہے اور پرندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ طوبی لک یا طائر، پرندے میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں. کس بات کی؟ اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ جب تو مرے گا اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا اور پرندے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا. اور خود دھاڑے مار کر روتے ہوئے کہتے ہیں ابو بکر تیرا کیا حال ہوگا، اگر اللہ پوچھ بیٹھا ابو بکر تو نے یہ کام کیوں کیا، اور ابو بکر یہ کام تو نے کیوں نہ کیا، تیرے پاس کیا جواب ہوگا اس بات کا. حضرات، ہم بھی اسی خدا رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، رات دن بے شمار کام کرتے ہیں، ہم نے بھی کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہے اس کام کا جواب کل خدا کو کیا دوں گا اور اس کام کا جواب کل خدا کو کیا دوں گا، اس کا کیا معاملہ ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہمارے ذہنوں پر بھی یہ بات گزری ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی کوئی تڑپ ایسی پیدا ہوئی، کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آئے اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، کہ یہ ان کرتوت جو میں نے کیے ہیں اس کا کیا حال بنے گا؟ حضرت عمر جیسا آدمی وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں کسی نیکی کا بدلہ تجھ سے نہیں چاہتا اس شرط کے ساتھ کہ میرے گناہوں کے بدلے تو مجھے نہ پکڑ، مجھے برابر سرابر چھوڑ دے، میں ساری دنیا کے سامنے اعلان کروں گا عمر کامیاب ہو گیا. حضرات، جن کے پاس اتنا کچھ تھا وہ آخرت کے تصور سے اتنے تڑپتے تھے، ہم نے بھی یہ کیا سمجھ رکھا؟ ہمارے اندر کوئی چینج، کوئی تبدیلی آتی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسمن یہ ساری چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں، ایمان اور یقین کے ساتھ نہیں اختیار کی. اگر ایمان اور یقین کی بات ہے تو آپ اس بات پر سوچیں، ایک آدمی سمجھتا ہے میں نے مرنا ہے، ایک آدمی سمجھتا ہے مرنا نہیں ہے، کل خدا کے سامنے اپنے کیے کا جواب دینا ہے، اور کیے کا جواب یہ حیثیت سے دینا ہے میں نے جو کچھ بولا اس کا جواب دوں گا، جو کچھ سنا ہے اس کا جواب دوں گا، جو کچھ دیکھا اس کا جواب دوں گا، جو کچھ کیا اس کا جواب دوں گا، جو معاملہ جس طرح کے بھی ہوا ہے سب کا میں نے جواب کل خدا کے سامنے دینا ہے. آج اپنی زبان کا بھی وہ جائزہ لیتا، اپنی آنکھوں کا بھی جائزہ لیتا، اپنے کانوں کا بھی جائزہ لیتا، اپنے معاملات کا بھی جائزہ لیتا، رات کو سونے سے پہلے ذرا غور کرتا کہ میں نے اپنے پکڑے جانے کا سامان کتنا کیا ہے، اور آخرت میں خدا کے سامنے جو پیش کرنے والی چیز ہے وہ میں نے کتنی کچھ کی ہے. لیکن اس طرح کا کوئی تصور ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہے، اس لیے اس دنیا میں ہم ایسے گم ہیں، کوئی خیال ہی نہیں ہے، تصور ہی کوئی نہیں ہے، کھو پیو بس چل جائے گا یہ مسئلہ، اور آخرت یہی ہے بس، ٹھیک ہے جب آئے گا موت، مولوی آئے گا جنازہ پڑھا دے گا، بخشش ہو جائے گی. اس وقت چند رسمیں ادا کرنے پر ہم بہت زور دیتے ہیں کہ یہ مردہ بخشنے سے نہ رہ جائے گی، لیکن آج جب زندگی میں ہمیں کرنے کا اللہ نے موقع دیا تو اس میں کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا. فرمایا وہ آخرت میں ایسے لوگ جنہوں نے اپنی دنیا ہی بنائی اور آخرت کے لیے کبھی بھی نہیں سوچا، فی الآخرت عذاب شدید، آخرت میں لی ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا. لیکن جنہوں نے سوچ سمجھ کر اس دنیا کے اندر زندگی گزاری، جنہوں نے آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاری، اللہ فرماتے ہیں اگر ان کی آنکھوں کمی رہ دی گئی، وہ مغفرت من اللہ ہے، اللہ کی بخشش انہیں سنبھالا دے گی، ورضوان اور اللہ کی خوشنودی انہیں سنبھالا دے گی، بھی کچھ ہو بنیاد اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. پھر فرمایا وہ مل حیات دنیا اللہ متاع الغرور، لوگوں اچھی طرح سے سن لو، یہ دنیا دھوکے کی چٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نرا دھوکہ، نرا فریب ہے، آپ اس فریب میں نہ آئیں، اس دھوکے میں نہ آئیں اور اپنے آپ کو خراب نہ کریں. کیا کریں؟ فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں، رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ صحابہ کی یہ بات جب انہیں سمجھ آئی، پھر آپ دیکھیں کہ کیسی رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اس میں بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد ایک ہی دھن سوار ہے کہ رب کی بخشش، رب کی رضا، رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. آج بھی ہمارے یہاں امیر غریب ہیں، اس زمانے بھی ہیں، اور ہمارے یہاں امیر غریب کا جو تصور ہے وہ دوسرا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس زمانے میں امیر غریبوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، غریب امیروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن سوچ ہی بالکل الگ ہے. چند غریب آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت لے کر امیروں کے خلاف, عجیب قسم کی شکایت ہے. اے اللہ کے رسول, نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے, وہ صدقہ خیرات دیتے ہیں ہم صدقہ خیرات نہیں دے سکتے. یا رسول اللہ, ہم تو مارے گئے اجر میں. سوچنے کا ذرا انداز دیکھو, شکایت کیا ہے؟ جو نیکی وہ حاصل کر سکتے ہیں, اے اللہ کے رسول ہم نہیں حاصل کر سکتے. تڑپ ذرا دیکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری کمی بھی پوری ہو جائے گی اگر تم نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ 35 مرتبہ پڑھو, تم ان کے ساتھ برابر ہو جاؤ گے. جب انہوں نے پڑھی, مالداروں کو پتہ چلا, انہوں نے پڑھنی شروع کر دی, یہ پھر شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس آئے. حضور نے فرمایا یہ ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے جس طرح چاہے نوازے, تمہاری اس نیت کا ثواب بھی تمہیں ہو ہی جائے. دیکھا کیا ہے کہ یہ آگے بڑھ گیا, میں پیچھے رہ گیا. کس میں؟ کوٹھیاں بنانے میں, کاریں حاصل کرنے میں نہیں, کاروبار بنانے میں نہیں, خدا کے ہاں زیادہ اجر لینے میں. یہ آگے بڑھ گیا, میں رہ گیا ہوں پیچھے. صحابہ میں بس ایک بات یہ تھی, ایک دور تھی ان کے ہاں کہ میں آگے بڑھوں کس میں, خدا کی بخشش حاصل کرنے میں. چنانچہ ایک جنگ موقع پر جب حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ آج ہماری 20 کی محنت اس جنگ پر منحصر ہے اور ہمارے آئندہ کی ترقی اور آگے بڑھنا اسی جنگ پر منحصر ہے, حالات بڑے خراب ہیں لیکن جانا تو ہے, ہم نے لمبا سفر بھی ہے, فوجیں بھی زیادہ ہوں گی, وقت بھی زیادہ لگے گا, خرچ بھی زیادہ ہوگا, آدمی بھی جائیں, پیسے بھی دیں, مال بھی دیں. صحابہ پر اس کا عجیب اثر ہوا. حضرت عمر فرماتے ہیں پہلے پہلے میں ابو بکر صدیق کے ساتھ کچھ سوچ کے مقابلہ کرتا تھا, دیکھا ہر دفعہ ہار گیا, چھوڑ دی. لیکن اس دن میرے ذہن پر, دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا, کہتے ہیں کہ آج تو پھر میں نے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ ابو بکر کیا کریں گے. چنانچہ دور دیکھیں, کہا کہ آئے, ہم بھی لے آئے گھر سے. حضور نے پوچھا تو کیا لایا, تو کیا لایا, سب کی باتیں ہو رہی ہیں اور میں حضرت عمر فرماتے ہیں میں بڑا خوش تھا کہ میرے اندازے سے سارے کم تھے اور میرا نمبر آیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ, ہر چیز کا آدھا آدھا کیا, آدھا اللہ رسول کے لیے اور آدھا گھر کے لیے چھوڑا. آخری ابو بکر رہ کے پوچھا تو کیا لایا, جو ملا گھر میں لے آیا. گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اور رسول کو چھوڑا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن سے پھر تصور ختم ہو گیا کہ اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے کسی طرح. یعنی وہاں سوچنے کا ایک یہ انداز تھا کہ صادق دوڑو بھائی, دوڑو, کدھر دوڑو؟ الا مغفرت من ربکم, اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کی طرف. وہ جنت, جنت حاصل کرنے کی. کیسی جنت؟ ہر دعا کا ارد سمائے والارض, وہ ہوگی کتنی, جو جس کی چوڑائی صرف جو ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائیوں سے زیادہ ہے, لمبائی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں, اس کے لیے مثال ہی کوئی نہ ہو. ساری زمین و آسمان کو ملائیں, آسمانوں کو, وہ تو چوڑائی بن جائے گی جنت کی. اس کی لمبائی کا اندازہ لگائیں کیا ہوگی. مطلب یہ ہے کہ تم اس دنیا کی تنگی اور تنگ دنیا, چھوٹی دنیا, تھوڑی دنیا, مختصر دنیا کے پیچھے اپنا وقت, اپنی محنت صرف کر رہے ہو, پھر حاصل کرو تو کوئی چیز حاصل کرو. اس جنت کو حاصل کرو کہ جو اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے. لیکن یاد رکھو یہ ہے کس کے لیے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئی ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے. اور ایمان کی وہ کیفیت پہلے آئی کہ یہ زبان کی نوک کا ایمان نہیں ہے, جس بات کو مانا پھر اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا, وہ اطاعت بھی کرے, اس کے لیے تیاری بھی کرے. اور فرمایا ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء, جسے اپنی ایمان پر عمل, اللہ رسول کی تابع داری حاصل ہو جائے, جس کے سامنے جنت کی یہ وسعتیں آ جائیں, جس کے سامنے اپنے رب کی بخشش ہو جائے, اور اس بخششی کے تصور کے اندر رات دن لگا رہے, پھر فرمایا یہ ہے وہ اللہ کا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ہمیں تو ہندوستان کا نہیں پتا ہے, ہمارے پاکستان جو لوگ بڑی بڑی سمگلنگ کرتے ہیں, چور بازاری کرتے ہیں, کالا کاروبار کرتے ہیں, کوئی ٹرک خریدا تو اس پر لکھ دیا آزاد من فضل ربی, اور آرام کی کمائی سے بڑی بلڈنگ بنائی اور اس پر لکھ دیا آزاد من فضل ربی. پتہ نہیں آپ کے یہاں کیسا ہوتا ہے, لیکن اب یہ ہے کہ یہ فضل ربی کا عجیب جیسا تصور ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فضل ربی بتایا ذرا دیکھیں وہ کیا ہے. فرمایا جسے اپنی ایمان پر عمل کرنا نصیب ہو گیا, جس کے سامنے دنیا کی تنگی اور آخرت کی کشائش واضح ہوگی اور اس نے اپنی زندگی کو آخرت کے راستے پہ ڈال دیا. یہ ہے اللہ کا فضل, یہ جسے چاہے دے دے. واللہ ذو الفضل العظیم, تم خدا کے فضل کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ کتنے بڑے فضل کرنے والا. اس وقت ایک آدمی کو پتا چلے گا جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور وہ جب وہ اپنے فضلوں سے نوازے گا تو اسے اس کے اندازوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ ہوگا. حضرات, ان دو آیتوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ دنیا کی بے حقیقت, اور اگر یہاں سب کچھ بھی حاصل کر لیتا رہ جانے والی چیز, اس کے مقابلے میں ایک مومن کے لیے جس راستے کو رکھا گیا کہ اس نے اپنی زندگی کو ہمیشہ آخرت اپنے سامنے رکھ کر کرنا, اور وہ کام کے جو آخرت میں اس کے لیے مفید ہو سکتے ہیں اسے سامنے رکھ کے کرنا. ظاہر بات ہے کہ آخرت کے نقطہ نظر سے جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہی ہے. بنیادی طور پر ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو دنیا کے اندر بلند کریں, اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کریں, اللہ کی بات ہماری زندگی پر بھی اونچی رہے اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس پر بھی اونچا کر کے چھوڑیں اس کو. اس لیے کہ یہ ڈیوٹی ہماری پہلے روز سے لگی, اور یہی ڈیوٹی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی لگائے گی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. محمد مصطفیٰ اٹھو اور دنیا پر یہ بات کا اعلان کرو, واضح کر دو, اپنے رب کو دنیا کے اندر بڑا کرو. لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس سے شروع کیجئے, آپ اپنی خواہشوں پر رب کو بڑا کیجئے, اپنے گھر کے معاملات میں رب کو بڑا کیجئے. زبان کی نوک پہ اللہ اکبر ہو, پھر آدمی آرام کھائے, پھر آدمی جھوٹ بولے, پھر آدمی دھوکہ دے, پھر غلط بات کرے, اس نے رب کو بڑا نہیں سمجھا, جھوٹ کہتا ہے. اگر رب بڑا ہے تو اس کی بات بھی بڑی ہے, اس کا حکم بھی بڑا ہے, پھر اس کو ٹال نہیں سکتا, آدمی کو اس کے مطابق چلنا چاہیے. رب کا فقد ہے. اس زمانے کے مکے کے مشرک بھی رب کو بڑا کہتے تھے لیکن بات اپنی کرتے تھے, معاملات میں اپنی مرضی چلاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا نہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کو بڑا کر دیں, تو زندگی کے ہر معاملے میں رب کو بڑا کر, جو اس نے حلال کیا وہ حلال, جو اس نے آرام کیا وہ آرام, جو اسے پسند اسے پسند کرو, جو اسے ناپسند ہے تمہیں کتنی بھی پسند ہو چھوڑ دو اسے. بس یہ ہے وہ ہمارا بنیادی سبق, بنیادی تعلیم, بنیادی بات جو ہم نے کرنی ہے صبح سے لے کے شام تک, یہی ہے. اور رب بڑا کرتے ہوئے, رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے, رب کی بڑائی کو اپنی زندگی پر اپناتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے, اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے.